الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا پہلا اجتماع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام احسان ہے تو اس نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. تمام مسلمان جن کو رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، تلاوت کی توفیق ہوئی، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے رمضان کی یہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال صحیح بھی ہے، کہ ہم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں، اور اس میں جو عبادتیں کرنی چاہیے تھیں، جس طرح کرنی چاہیے تھیں، اس کے اوقات سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا. اور واقعہ بھی یہی ہے، خیال ہوتا ہے کہ روزے کے جو آداب تھے وہ ہم سے کہاں ادا ہوئے. تراویح کے، قیام اللیل کے، قرآن کریم کی تلاوت کے، ذکر و تسبیح کے جو آداب تھے وہ ہم سے کہاں بن پائے. تو جتنی فضیلتیں ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں، وہ تو در حقیقت ان اللہ کے بندوں کے لیے ہیں جو ان عبادتوں کو ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائیں، ان کے لیے وہ بڑی بشارتیں ہیں. لیکن ہم سے تو کچھ بن نہیں پڑا، تو یہ حسرت ہوتی ہے، اور یہ حسرت برحق بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے اپنے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی بات یاد آتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو واقعی کچھ بن نہیں پڑا، اور جو آداب و شرائط ہوں ان عبادتوں کے تھے وہ ہم سے ادا نہ ہو سکے. لیکن ایک جملہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی ان عبادتوں کی کوتاہیوں کو دیکھیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں. اللہ جل جلالہ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ جب اس نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی کسی بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی. تو جب اس نے توفیق عطا فرمائی ہے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گی. اسی لیے جب ہم لوگ رمضان کے بعد، عید کے بعد حضرت والا کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو بڑی بشاشت کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی خوش ہو جاؤ، الحمدللہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اس نے ہماری کوتاہیوں سے سرف نظر فرما کر بخش دیا. تو ایک دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے حضرت والا کی بات یاد آئی اور اس کی کچھ تائید آیات اس آیت میں ملی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی رمضان المبارک کی کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے ذمے روزے فرض کیے ہیں ایام معدودات جنہیں چنے کچھ دن کے لیے ہم نے تمہارے ذمے روزے فرض کیے ہیں یہ بتایا. اس کے بعد جہاں عید کا ذکر ہے تو وہاں فرمایا ولی تکمل العدۃ ہم نے تمہیں یہ رمضان اس لیے عطا فرمایا تاکہ تم گنتی پوری کر لو یعنی رمضان کے 30 روزوں کی گنتی پوری کر لو. ولی تکمل العدۃ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت کا فرمائی لعلکم تذکرون اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو. تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ولی تکمل العدۃ فرمایا کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو یعنی فرمایا کہ روزوں کی تکمیل کر لو بلکہ فرمایا گنتی پوری کر لو. تو کچھ ایسا لگا واللہ سبحانہ وعالم کہ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے روزوں کے جو صحیح حق ہے وہ تو شاید ادا نہیں ہو پائے گا. روزوں کا جو صحیح حق ہے اس کے جو آداب ہیں اس کے جو شرائط ہیں اس کے جو اعلیٰ ترین اس کا جو مقام ہے وہ تو تم حاصل نہیں کر پاؤ گے لیکن اگر میرے حکم کی تعمیل میں میرے حکم کی اتباع میں تم اپنی گنتی پوری کر لو گے 30 دن کی گنتی تم نے پوری کر لی تو تم نے تو گنتی پوری کی ہم اس گنتی کو انشاءاللہ حقیقت بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت بنا کر اس کو تمہیں سرفراز فرمائے. اور اس کی مزید تائید اس بات سے ہوئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی محنت پوری کر لی تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ فرشتوں سے کہ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے. تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہ بندے اور بندیاں یعنی مسلمان مرد اور عورتیں انہوں نے میں نے ان کے ذمے جو فریضہ عائد کیا تھا روزے کا وہ انہوں نے پورا کر دیا اور آج یہ عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے مجھ سے مانگنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ عزتی و جلالی و کرمی و علمی مکان میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر اپنے کرم کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا لأجیبن نہ ہوں ولأبدلن سیئاتہم حسنات اور یہ جملہ عجیب کہہ دیا کہ ان کی سیئات کو بھی ان کی برائیوں کو بھی میں حسنات سے تبدیل کر دوں گا نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. تو اس میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سیئات کو حسنات سے تبدیل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ طرح کی جتنی عبادتیں کی گئی
ان کے چونکہ حقوق ادا نہیں ہوئے، ان کے آداب پورے ادا نہیں ہوئے، تو حقیقت میں ہماری عبادتیں بھی اگر دیکھا جائے تو سیئات ہیں، یعنی برائیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے میرے حکم کے مطابق یہ کام کر لیا، تو آج میں ان کی ان سیئات کو بھی حسنات سے بدل دوں گا. یعنی اگر کے روزے ناقص تھے، نمازیں ناقص تھیں، دعائیں ناقص تھیں، تکبیر ناقص تھی اور تسبیح ناقص تھی، ذکر ناقص تھا، تلاوت ناقص تھی، لیکن میں ان ساری ناقص عبادتوں کو حقیقی عبادتیں قرار دے دوں گا اور ویسا ہی اجر ادا کروں گا جیسا کہ حقیقی عبادت پر ادا کرنا تھا. تو پھر کیا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیرجعون مغفورا لہم، تو وہاں سے جب مسلمان لوٹیں گے عیدگاہ سے تو اس حالت میں لوٹیں گے کہ سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی، یعنی ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ان سب کوتاہیوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا. جیسا بھی وہ کسی سے بن پڑا تو وہ قبول فرما لیا، لہذا مغفور لہو ہو کر لوٹے. یہ بڑی امید افزا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی ناقص ادھوری بے روح عبادتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیا. اس پر شکر ادا کرنا ہے اور اسی کا شکرانہ ہے. در حقیقت یہ نماز عید جو ہے وہ اسی کا شکرانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکرانہ. تو بھائی اس لیے الحمدللہ اس نعمت کی قدر پہچاننی چاہیے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح شکر کی توفیق ادا فرمائے. لیکن اس کے فوراً بعد جہاں قرآن کریم میں فرمایا ولتکبر عزت ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اس کے فوراً بعد ایک جملہ اور فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کا عبادی انی فانی قریب، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیؤمنوا بی ولیستجیبوا لی لعلہم یرشدون. کہ کیا یہ جو اچانک عید کا ذکر آتے آتے اور پھر فرما دیا کہ بندے اگر پوچھے تو میں قریب ہی ہوں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ یوں نہ سمجھنا کہ رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی گیا، رمضان ختم ہوا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا تھا معاذ اللہ وہ تعلق ختم ہو گیا. ارے یاد رکھو جس طرح میں اس وقت قریب تھا اب بھی قریب ہوں، میں نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے اندر کچھ خصوصی امتیازات عطا فرما دیے تھے وہ اپنے فضل و کرم سے، لیکن میں جیسے اس وقت قریب تھا اب بھی تمہارے قریب ہوں. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ رمضان گیا تو عبادتیں بھی گئیں، رمضان گیا تو تعلق اللہ بھی گیا، رمضان گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا جذبہ بھی گیا. نہیں، میں تمہارے قریب ہوں اور اب بھی تمہیں میرے قرب کا احساس کرنا چاہیے، اور دعائیں مانگو گے تو میں دعائیں بھی تمہیں اجیب دعوت الداعی فلیؤمنوا بی، لہذا مجھ پر ایمان رکھو. ولیستجیبوا لی، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اس بات کو قبول کرو، یعنی اپنی زندگی کو میرے احکام کے مطابق بناؤ. لعلہم یرشدون، اس کے نتیجے میں تم ہدایت حاصل کرو. تو بھائیو اس رمضان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرف شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے توفیق ادا فرمائی، قبول فرمائی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمایا، یہی امید رکھنی چاہیے، یہی یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے قبول فرمائی. لیکن اب آگے جو زندگی آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوا تھا اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات ہے جو کہنے کو دل چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہ رمضان کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ.
رمضان کو جو لقب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبر کا مہینہ.
صبر کے معنی کیا؟ صبر کے معنی یہ کہ آدمی کے دل میں تو یہ دل کو میں خواہش تو پیدا ہو رہی ہے کھانے کی مگر نہیں کھا رہا, پیاس لگ رہی ہے مگر نہیں پی رہا.
یہ خواہشات جو دل میں پیدا ہو رہی ہیں ان خواہشات کو اللہ کے لیے دبا کر ان کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم کے اوپر لگا ہوا ہے کہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ اپنی جنس کی خواہش پوری کر رہا ہے. رات کے وقت میں تبھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آدمی آرام کرے, لیکن آرام کی خواہش کو تج کر اس کو پامال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. تتجا جنوب ہمارے مزاج ہے, اس کے پہلو جو ہیں اپنے بستروں سے الگ ہیں, بستروں سے علیحدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ خبر ہے.
تو یہ مہینہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے صبر کی ٹریننگ دے, صبر کی تربیت دے. اور یہ صبر ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کی زندگی کو درست بناتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناتی ہے. صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں باندھنا,
یعنی اپنے آپ کو باندھ لینا. اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے اپنے آپ کو قابو کیا ہوا ہے, اپنے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے, جو اس کو خواہشات کسی ایک طرف لے جا رہی ہے لیکن ان خواہشات کو اللہ کے لیے فنا کر کے پامال کر کے وہ دوسری طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے, جس کا نام ہے صبر. جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں اس میں عام طور سے عرف میں صبر کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر واویلے نہ کرے, کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر جگہ پزا نہ کرے. صرف اتنی بات صبر نہیں, صبر بڑا وسیع لفظ ہے اور اسی وجہ سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے صبر کی تاکید. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا.
جنت جو ملنے والی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ کاہے کا بدلہ ہے, جزاؤہم بما صبروا, وہ بدلہ ہے مسلمانوں کے صبر کا. تو معنی کیا ہے صبر کے؟ معنی ہے اپنے آپ کو باندھ لینا اور اپنے خواہشات کی مخالفت کرنا, ان کو پامال کرنا اللہ جل جلالہ کے احکام کے خاطر. میرے اللہ نے مجھے بلا چیز سے روک دیا, لہٰذا میری چاہے کتنی ہی خواہش ہو رہی ہو, کتنا ہی دل میں چل رہا ہو, کتنا ہی دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہو, میں یہ کام نہیں کروں گا. جیسے کہ روزوں میں کرتے تھے کہ پیاس شدید لگی ہوئی ہے, گھر میں پانی موجود ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, لیکن نہیں پیتے تھے پانی. کیوں نہیں پیتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا ہے تو اس سے رک جاتے تھے. تو اب یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ جس طرح تم رمضان کے اندر یہ کام کر رہے تھے, اب بھی تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنی خواہشات کے غلام نہ بنو بلکہ ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لو, اپنے نفس کو باندھو اور ان خواہشات کی مخالفت کرو. دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے, شدید خواہش ہے, دل مچل رہا ہے کہ اپنی آنکھ کو کسی غلط جگہ پر ڈال دو, غلط جگہ ڈال کر اس سے لذت حاصل کر لو. یہ دل مچل رہا ہے, یہ ایسا ہی مچل رہا ہے جیسے کہ پیاسے آدمی کو پانی کی پیاس ہوتی ہے, اسی طرح مچل رہا ہے, اسی طرح اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے. لیکن وہ جس طرح باہر رک جاتا تھا تو بھائی اس وقت بھی تو تم اللہ کے بندے تھے اور اب بھی اللہ کے بندے ہو, جس طرح اللہ تعالیٰ اس وقت قریب تھا اب بھی تمہارے قریب ہے. تو اب اپنے آپ کو اس سے بچاؤ,
اور جس طرح وہاں اپنے خواہش کو کچل کر تم نے روزہ رکھا تھا اسی طرح یہاں اپنے خواہش کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے آگے سر جھکا کر اپنی آنکھ کو بچا لو، اپنے زبان کو بچا لو، اپنے کان کو بچا لو، اپنے منہ سے نکلنے والی دل کا تقاضا ہو رہا تھا، لوگوں کی مجلس ہے، محفل گرم ہے، کسی کا ذکر ہو رہا ہے، غیبت کی طرف سلسلہ گفتگو چل پڑا اور دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایک اس غیبت کے بات کے اندر میں بھی حصہ لے لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو روک لو، باندھ دو اپنے نفس کو اس کے خلاف، یہ ہے صبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا اجر رکھا ہے جنت، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں تین عالم پیدا فرمائے، ایک جنت کا عالم ہے، وہ ایسا عالم ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، لطف ہی لطف ہے، تکلیف کا نام نہیں، غم کا نام و نشان نہیں، دکھ کا نام و نشان نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایک اللہ بچائے عالم ہے جہنم کا، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، خوشی کا نام نہیں، راحت کا نام نہیں، لطف اور مزے کا نام ہے. اور ایک تیسرا عالم یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی بھی رکھی ہے، غم بھی رکھا ہے، دکھ بھی رکھا ہے، سکھ بھی رکھا ہے، آرام بھی رکھا ہے اور بے آرامی بھی رکھی ہے. اور اس کائنات میں آپ جائزہ لے کر دیکھ لو، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے کرے، کتنا بڑا دولت مند ہو جائے، کتنا بڑا سرمایہ دار ہو جائے، کتنا بڑا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، لیکن ایسا کوئی نہیں جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے. کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ دل ایک کام کو چاہ رہا ہوگا، نہیں ہوا. اور تو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی بھی خواہشیں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ان کو بھی دکھ سے بات سب پیش آتا ہے، وہ ایک بات چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کوئی اور ہوتی. یہاں تک فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اپنی خواہش سے کسی کو ہدایت دینا چاہیں یہ نہیں ہو سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے گا. تو انبیاء کرام کی جائز خواہش، اچھی خواہش کہ یہ بندے ایمان لے آئیں، یہ بندوں کو ہدایت نصیب ہو جائے، وہ خواہش بھی پوری نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نکلا کا جیون وقت کا. تو جب نہ یہ جتنی بھی خواہشات ہیں انسان کی، کوئی ایسا نہیں ہے کائنات میں جس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہو، کبھی نہ کبھی تکلیف آئے گی، کبھی نہ کبھی خواہش کے خلاف کام کرنا ہوگا. تو بھائی جب یہ ہونا ہی ہے، خواہش کو تو کچلنا ہی ہے، کبھی زبردستی کچلو، مجبوری سے کچلو گے، حالات کے جبر سے کچلو گے، اور کسی خواہش کو اللہ کے لیے کچل دو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچل دو، کہ بے شک دل چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو لاؤ میں اپنی خواہش کو اپنے اللہ کی رضا کے خاطر کچل دوں، اس کو میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لوں. تو پھر دیکھو اس خواہش کے کچلنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے صبر، کہ اپنی خواہش کو کچل دیا، زبردستی اپنے آپ کو اس کام سے ہٹا دیا. جب اللہ کے لیے کچل دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بندے کی خواہش کچلی جاتی ہے، اپنے اختیار سے کچل جاتی ہے، تو اس کے دل پر چوٹ پڑی، دل پر چوٹ لگی، اب اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس دل کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مزید قریب ہو جائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب چلا جائے گا. جتنا اللہ کے لیے خواہشات کو کچلا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد بار بار نقل فرماتے تھے, میں نے بھی کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے, لیکن اس کو جتنی بار دہرایا جائے کم ہے. وہ فرماتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, یہ کون کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی تصوف کی وادیوں کی سیاحت میں گزری. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے, میں تو طالب علم آدمی ہوں اور مجھے دوسرے علوم سے کوئی خاص مناسبت نہیں, البتہ یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ تصوف سے مکمل مناسبت, تصوف کے سے مکمل مناسبت. تو جو بغیر کسی فخر و غرور کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تصوف سے پوری مناسبت ہے, ساری زندگی تصوف ہی میں گزری, وہ کہتا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو آدمی اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے, سستی کا مقابلہ کر کے یعنی اپنے نفس کو زبردستی اس طاعت کی طرف لے جائے, سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے. اور جب کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو, گناہ کا تقاضا شدید ہو, تو اپنے نفس پر زبردستی کر کے اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے, اسی سے محفوظ رہتا ہے. یہ فرمایا سارے تصوف کا حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مضبوطی اور یہ تعلق مع اللہ کا پیدا ہونا, اس کا باقی رہنا, اس کا مضبوط ہونا, یہ سارا اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس پر زبردستی کر کے اپنے آپ کو طاعات تک لے جائے اور معصیتوں سے اپنے آپ کو بچائے, اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں, ہم سے طاعات کے عبادتوں کے اندر ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے, معمولات پورے نہیں ہوتے, وہ سستی کے اندر رہ جاتے ہیں. یا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کی لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی, بہت کوشش کرتے ہیں زبان کی حفاظت کی مگر غیبت سے وہ پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ محض شیطان کا دھوکا ہے اور نفس کا دھوکا ہے. ارے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ سارے اعضاء ختم ہو جائے. یہی تو امتحان ہے کہ طبیعت میں سستی ہو رہی ہے اور آدمی اس سستی کا مقابلہ کرے, اس سستی کو دور کر کے اس کو کچل کر اور زبردست اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے کھڑا ہو. تو بس یہ کام اگر شروع میں آدمی اگر ایک مرتبہ زبردستی کر کے یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو شروع میں مشقت زیادہ ہوگی, طبیعت کو گراں گزرے گا. لیکن یہ سوچ لے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بھائی یہ طبیعت کی یہ گرانی اور خواہشات کی یہ خلاف ورزی یہ تو کہیں نہ کہیں کرنی ہی پڑے گی, کوئی خواہش ہمیشہ پوری نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی. تو میں آج جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, نگاہ غلط جگہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے. وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کے آگے جس بد نظری کی لذت ہیٹ کر ہے وہ لذت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیتا ہے. تو بھائی سبق جو مل رہا ہے رمضان سے کہ بھائی یہ صبر کا مہینہ تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تربیت دینے کے لیے ہمیں بھیجا, ہمیں ہمارے لیے بھیجا تھا, تو اب اپنی آئندہ زندگی میں ہم صبر کی عادت ڈالیں, صبر کی عادت ڈالیں, قدم قدم پر اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے گناہوں سے بچانے کی فکر کریں. خاص طور سے بھائی یہ تین اعضا ہمارے جسم کے ایسے ہیں کہ جو جس سے بیشتر گناہ اس سے سرزد ہو, ایک گناہ آنکھ سے, ایک زبان سے اور ایک کان سے. یہ تین عضو جو ہیں یہ خاص طور پر گناہوں کے بہت بڑے دروازے ہیں. ان کی حفاظت صبر کر کے, خواہشات کو کچل کر ان کی حفاظت کر کے دیکھو کہ آپ کے بارے میں تہیا کر لو کہ یہ غلط جگہ پر نہیں پڑے, ناجائز جگہ کو نہیں دیکھیں گے, کچھ گزر جائے دل پر آرے چل جائیں, دل کے اوپر پریشانی لائے ہو جائے, دل مچل رہا ہو, کچھ کوئی بھی حالت ہو, لیکن یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے, یہ ایک مرتبہ تہیا کر لیں اور یہ